میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نہیں محسوس ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دے مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. نہیں مخصوص ہے جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے. جو نادان ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے. کوئی دیکھے مقام جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے. کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے. بہت روئیں گے کر کے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل قدا مجھ کو. شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. شراب درد دل پی کر بہت روئیں گے کر کے یاد اہل بہت روئیں گے کر کے یاد اہل قضا مجھ کو شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے شراب درد دل پی کر بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لے کے قلب مینا سے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام و مینا سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام و مینا سے یہ مانا کے شکست یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے مگر اے دل خدا ملتا ہے بس یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ تر اختر مگر اے دل خدا ملتا مگر دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی سال یعنی 8 ہجری میں جمادی الاخری میں غزوہ ذات السلاسل ہوا. یہ وادی القرا کے آگے ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ 10 دن کی راہ ہے. آپ نے سنا تھا کہ قزاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا چاہتی ہے. آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 آدمی کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا. پھر آپ کو خبر ملی کہ مجمع اعداء کا زیادہ ہے، تو 200 آدمی دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے کہ کچھ غنیم ملے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے۔ لشکر اسلام ایک پانی پر ٹھہرا تھا جس کا نام سلسل تھا، اس لیے اس غزوے کا نام ذات السلاسل ہوا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سلاسل سلسلہ وار ریگ کو کہتے ہیں، ریگستان۔ وہ زمین ایسی ہی تھی، اور بخاری میں غزوہ ذات السلاسل سے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے جریر بن عبداللہ کو احمس کے 150 سوار کے ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خصعم میں کے اہل یمن میں سے تھے، کعبے کے نام سے مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اسی سال رمضان میں فتح مکہ ہوا، اور یہ اعظم فتوح اور مدار اعزاز اسلام اور مفتاح شیوع دین ہے۔ سامان اس کا یہ ہوا کہ خدعا کے صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنی بکر کے قریش کے عہد میں ہو گئے تھے، آپس میں لڑے، اور زیادتی بنی بکر کی تھی کہ خدعا پر شبخون مارا اور قریش نے ان کی خفیہ مدد کی۔ آپ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبر پا کر تیاری لشکر کشی کی مکہ پر فرمائی۔ اور ماں لشکر مہاجرین و انصار اور دیگر قبائل عرب کو کوچ فرمایا۔ 12,000 آدمی لشکر ظفر پیکر میں تھے۔ موقف ہمایوں داخل مکہ ہوا اور قتال ہوا، بہت کفار مارے گئے، اور بڑے بڑے سرداران قریش شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے ان کی جاں بخشی فرمائی گئی۔ اور اس روز تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتال کی اجازت حق تعالی کی طرف سے ہو گئی تھی، اور فتح کا قصہ نہایت مبسوط ہے، تواریخ حبیب الہ میں دیکھ لیا جاوے، یہاں اختصار مد نظر ہے۔ اور آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود نیست و نابود کیا، اور بعض بت نواح مکہ میں تھے ان کے توڑنے مٹانے کے لیے سرایا روانہ فرمائے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عزا کے مٹانے کو، کہ قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سوا کی طرف، کہ حذیل کا بت تھا، اور سعد بن زید اشحلی کو منات کی طرف، کہ مشلل میں قدید کے قریب اوس اور خزرج و غسان وغیرہم کا بت تھا، روانہ کیا، اور یہ سب کار گزاری کر کے آ گئے۔ اور آپ نے اقامت مکہ ہی کے زمانے میں حضرت خالد کو بنی جذیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے، وہ لوگ مسلمانوں کو چونکہ صابی کہا کرتے تھے، اس لیے بجائے اسلم نہ کے سبا نہ کہنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے غلطی سے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ آپ یہ خبر سن کر ناخوش ہوئے، اور اسی قصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ میں کچھ گفتگو ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو فہمائش فرما دی۔ پھر بعد فتح مکہ کے غزوہ حنین ہوا، اس کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں موضع ہیں مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ آپ کے قتال کو آئے تھے۔ آپ وہاں کے ان کفار پر کے بقصد جنگ جمع ہو کر نکلے تھے، 12,000 آدمی کا لشکر لے گئے، اور قتال شروع ہوا۔ درمیان میں کچھ پریشانی لشکر اسلام میں شروع ہو گئی، مگر انجام کار اللہ تعالی نے فتح دی۔ یہ قصہ مقام حنین میں ہوا، پھر کفار حنین سے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہو گئے۔ حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی شکست پائی، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا کہ وہاں بنی ثقیف تھے محاصرہ کیا. یہ لوگ اوتاد سے بھاگ کر طائف میں قلعے کے اندر بنا گزین ہو گئے تھے, مگر علم الہی میں اس کے فتح کا وقت نہ آیا تھا. آپ وہاں سے اٹھ آئے اور بعد غزوہ تبوک کہ جس کا ذکر آگے آئے گا, وہ لوگ بلا قتال خود حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے اور لات بت ان کے ہاتھ تھا وہ بھی توڑا گیا. پھر اسی سال کے محرم میں عیینہ بن حسن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوہ کے لیے بھیجا. وہ لوگ مقابلے سے بھاگے اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے. پھر ان کے چند رؤساء اقرع بن حابس وغیرہ مدینہ میں آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا. پھر سفر میں قطبہ بن عامر کو خطعم کی طرف بھیجا اور قتال بھی ہوا. پھر کچھ غنیمت لے کے مدینہ آ گئے. اور اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے, اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی. کافی کیا کہوں, کچھ ختم بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان دولت ہم کو عطا فرمائی ایمان کی, اور اس کی حفاظت کے لیے اتنے بڑے اللہ والے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا. اللہ والے تو دنیا میں بہت ہیں, لیکن جو درد محبت میرے مرشد خالد اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص عطا فرمایا تھا, اور وہ درد محض اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو فطرت تھی اور ان کا جو غم تھا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا تھا انبیاء علیہ السلام کو, کہ جس طرح ایک روایت میں ہے بلکہ کئی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اور بکریوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب ان کو چرانے کے لیے چراگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ ایک جگہ جمع نہیں رہتی ہیں بلکہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں. جیسے اونٹ گائے بیل وغیرہ ہوتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ ایک ساتھ چلتے ہیں, ساتھ پورے کا پورا غول ایک ہی جگہ چرتا ہے. لیکن بکریاں ان کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں رہتی, کوئی ادھر بھاگ رہی کوئی ادھر بھاگ رہی, ایک لمحے میں یہاں ایک لمحے میں وہاں ہے. تو چرواہا ان کو پکڑ پکڑ کے چاہتا ہے کہ ایک جگہ یہ جمع رہیں تاکہ الگ الگ ہو جائیں گی تو ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اور ہر وقت جو ہے وہ چرواہا اس فکر میں اور اس بھاگ دوڑ میں رہتا ہے کہ کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے. تو لہذا یہ تربیت انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت کے لوگ دین سے بھاگ کر شیطان کا شکار نہ ہو جائیں اور دوزخ کی طرف نہ چلے جائیں. لہذا نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ امتیوں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر چلاتے ہیں اور اس غم میں وہ پگھلے چلے جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی کو ضائع کر دیں گے ان کے غم میں. جو نبی کی شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کو بھی نبی کے, چونکہ وہ وارث ہوتے ہیں اور وارث نبی کے کون ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں جو درہم اور دینار کے وارث ہیں. نبی اپنے پیچھے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ یہی درد محبت اور علم دین اور شریعت اور سنت کا راستہ چھوڑتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرر اولیاء کو یہی اسی درد و غم سے نوازتے ہیں اور اسی شان کا درد محبت سے نوازتے ہیں. اور ان کا بھی یہی خاصہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے روتے ہیں بلکہ پوری امت کے لیے روتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے, نہ صرف اپنے مریدوں کے لیے بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے, ان کے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام مسلمین و مسلمات کے لیے وہ روتے ہیں اور ان کے لیے درد رکھتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تعلق نصیب فرمایا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے. ابو لہب نے کہا کہ تم لوگوں کے بعد میرا بہت برا حال ہے, بس اتنا ہے کہ سرنگشت کے برابر پانی پلا دیا جاتا ہے اور کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے اشارے سے. اب اس تناظر میں ہم اپنے ایمان کی دو دولت کو ذرا اندازہ تو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے, بغیر سوال کے نوازا ہے, مفت میں نوازا ہے. اسی مفت دینے کی وجہ سے ہم اس قدر ناقدرے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اس دولت کا اندازہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس قدر عظیم الشان دولت سے بغیر سوال کے بلا استحقاق نوازا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, اور دشمنوں کو, بڑے بڑے دشمنوں کو للکارا کرتے تھے کہ اگر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے گزر کے تم پہنچ سکتے ہو. اس درجے کے محبت کرنے والے بھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہو سکے. پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیا قابلیت, کیا صلاحیت, کیا ہمارا استحقاق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کلمے کی دولت سے نوازا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, اور افسوس ہے کہ ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے اور دور سے لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر آئیں, پروانے آئیں, اور دھڑا دھڑ اس کے اندر جو ہے وہ جلنا شروع کر دیں. یہ آگ سے مراد شریعت کی روشنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کرنے والے ہیں اور جو نہیں کرنے والے ہیں وہ سب واضح ہو جائیں. تو تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم لوگ جوک در جوک اس آگ میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں میں پڑ کر جہنم میں جا رہے ہو, اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر تمہیں اس آگ سے نکال رہا ہوں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ کلام الہی کو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے مالک نے ہم سے کیا کیا مطالبے کیے ہیں, اور کون سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں شریعت جو ہے, نعوذ باللہ من ذالک, بڑا شریعت کے اندر ظلم ہے, سختیاں ہیں, اور نعوذ باللہ من ذالک شریعت کوئی بے مزہ چیز ہے. بس یہ ہماری نادانی اور جہالت ہے, اور اس کی کسر ان لوگوں نے پوری کر دی ہے جو لوگ یہ ٹی وی اور میڈیا اور کیبل اور گندے اخبارات پڑھتے سنتے ہیں. تو جہاں ان میں گناہوں کی گندگی ہے, ساتھ ساتھ میں یہ جو لوگ ہیں دشمنان اسلام, انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں, علماء سے, اولیاء اللہ سے, اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کرتے ہیں. اب یہ قصور ان کا نہیں ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ دشمن تو اپنا کام کرے گا ہی, ڈاکو تو ڈاکہ مارے گا ہی, چور تو چوری کرے گا ہی, جھوٹا تو جھوٹ بولے گا ہی, مگر مسلمان چونکہ اپنے دین سے دور ہے اس لیے یہ ان کی باتوں میں آ کر اور انہی کا شکار ہو جاتا ہے. تو قصور کس کا ہوا؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں. ہاں, پردے کو برا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, اور آنکھ کی حفاظت کا تمسخر اڑاتے ہیں نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا پرانی باتیں ہو رہی ہیں. یہ میرے دوستوں, میرے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو پرانی چیز منظور نہیں ہے تو آپ اس زمین سے نکل جاؤ, اس لیے کہ یہ تو کروڑہ سال پرانی ہے. اس آسمان سے بھی نکل جاؤ, یہ بھی کروڑہ سال پرانا ہے. یہ سورج, چاند, ستارے, سورج سے بھی نفع نہ اٹھاؤ, اس کی گرمی, اس کی روشنی اس سے نفع اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں، کیونکہ سورج بھی کروڑوں سال پرانا ہے، تو یہ ایک دین ہی تمہیں رہ گیا جو 1400 سال پہلے شریعت اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائی، تو اسی کو تمہیں جو ہے وہ تمہیں باتیں پرانی معلوم ہوتی ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون سا راستہ اچھا اور سچا اور تمہارے نفع کے لیے تھا اور کون سا راستہ جو ہے تمہارے نقصان دہ اور دوزخ میں جانے والا تھا، اور کون سی بات پرانی تھی اور کون سی نئی تھی. یہ سب باتیں جہالت کی ہیں میرے دوست اور عزیزو. کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، ہم اپنے اسلام کی قدر کریں، ہم اپنے اولیاء کی قدر کریں، ہم اپنے علماء کی قدر کریں اور شریعت کی قدر کریں اور ایک ایک سنت کی ہم قدر کریں. ہاں، ورنہ جو ہے یہ سب آنکھ بند ہونے تک یہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب ہیں. اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی انسان صدق دل سے اپنے ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ یہ سب راستہ کون سا اچھا راستہ ہے، تو خدا کی قسم اس کا دل یہی گواہی دے گا کہ جو خدا اور رسول کا راستہ ہے وہی سب سے اچھا راستہ ہے، بلکہ راستہ ہے ہی وہی، کامیابی اور منزل تک پہنچانے والا وہی ہے. پھر جب دل یہ کہتا ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، کیوں ہم بھٹکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مفتی دے دیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دل جو ہے ایک مفتی ہے، جو آدمی صدق دل سے اپنے دل سے پوچھے کہ کون سا عمل اچھا ہے کون سا عمل برا ہے، جب پوچھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا اچھا ہے یا شیطان کو خوش کرنا اچھا ہے، تو دل سے جواب آئے گا کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنا اچھا ہے. ہاں، تو پھر کیوں ہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام چھڑائے ہیں وہ بھی برے برے کام چھڑائے ہیں، بے حیائی کے کام چھڑائے ہیں اور بے وفائی کے کام چھوڑائے ہیں اور گندے اور غلیظ کام چھوڑائے ہیں. کوئی حلال نعمت نہیں چھڑائی، جتنا حلال استعداد ہو آدمی اس کو استعمال کرے. تو یہ جو برے کام ہیں صرف وہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، اور وہ بھی بوجہ اپنی محبت عظیمہ کے صدقے میں جو ان کو اپنے بندوں سے ہے. کیونکہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ فرض کیا ہے یعنی گناہوں سے منع فرمایا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ گناہ گندی چیز ہے اور بری چیز ہے، اور بری اور گندی چیز کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. اور جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کے لیے کبھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ میری آغوش رحمت سے دور ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ برے برے کام منع کر دیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جماد چند دادم جا خریدم، بحمد اللہ ادب اللہ خریدم، ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، چند گناہوں کے چند کنکر پتھر ہم نے چھوڑے، غلاظت کو ہم نے چھوڑا اور اللہ کی جیسے پاکیزہ ذات کو ہم نے پا لیا، تو ہم نے کتنا سستا سودا پایا. کہ گناہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، غلیظ چیز ہے. کوئی دنیا کا عاقل اور بالغ شخص کبھی شراب نوشی کو اچھا نہیں کہے گا، لہذا شریعت نے اس کو حرام کہہ دیا ہے. کوئی عاقل بالغ آدمی دنیا کے کسی خطے کا کبھی نہیں کہے گا کہ چوری کوئی اچھا کام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا. اور کوئی دنیا کا عاقل بالغ شخص کبھی نہیں کہے گا کہ قتل بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل کو حرام فرما دیا. کوئی عاقل بالغ شخص نہیں کہے گا کبھی کہ جھوٹ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا. کوئی عاقل بالغ شخص کبھی نہیں کہے گا کہ دھوکہ دینا بڑی اچھی بات ہے، فریب کرنا بڑی اچھی بات ہے، کسی کو تکلیف دینا بڑی اچھی بات ہے. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حرام فرما دیے ہیں. خالق ہمارے خالق نے اور احکم الحاکمین نے، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کا حکم ہمارے اوپر چلے گا بھائی، تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ برے برے کام کر کے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب یہ کام سارے برے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو بھی منع فرما دیا ہے, نگاہ کی حفاظت کا حکم فرما دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم بے حیائیوں میں ملوث ہو جاؤ گے. جو آج کل ہو رہا ہے بے پردگی عام ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ شاید کوئی جو شریف عورتیں ہیں دل کی شریف, مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم تو شرفا ان کو سمجھتے ہیں جو بنگلوں اور گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ہم تو شرفا ان کو سمجھتے ہیں کہ جو مال و دولت والے ہیں, جو زیادہ یونیورسٹی کالج میں بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو شرفا سمجھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے سمجھنا ہی ہے کہ شرفا کون ہے تو بنانے والے جو ہے اس کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا, اس کی نظر سے دیکھنا ہوگا. اس نے جو جن کو شرفا فرمایا ہے وہ شریف لوگ ہیں. شریف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے. اور دیکھیے کیا تعلیم ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. اور ایک روایت میں فرمایا المسلم من سلم الناس علی دمائهم و اموالهم, کہ فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی طرح بھی ساری مخلوق امن میں ہو اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں, کہ اس کی جان بھی محفوظ ہو اس کا مال بھی محفوظ ہو, یہ تو ہے مسلمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل, کیا میری امت کے شریف لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے, حفاظ کرام, اور وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر آہوزاریاں کیا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کا سوال اللہ ہی سے کرتے ہیں. یہ شریف لوگ ہیں. کہاں پہ ذکر ہے کہ یہ مال والے زیادہ شریف ہیں, کہاں پہ ذکر ہے کہ بنگلے والے زیادہ شریف ہیں, یہ ایک کوئی کمال نہیں ہوا میرے دوستو. عجیب معاملہ ہے, ایک بزرگ جو ہے جا رہے تھے تو پھٹے حال تھے, کپڑے ان کے پیوند والے تھے اور ان کے چپل بھی جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے تھے, گھسٹ رہے تھے اس میں. تو جب شہر کسی شہر جا رہے تھے, شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ شہر کے دروازے جو اس زمانے میں شہر کی سرحدیں ہوتی تھیں اس کو اس پہ دیواریں بنا دیتے تھے, تو اس دیکھا کہ وہ شہر پناہ کے دروازے بند ہیں. تو پوچھا کسی سے کہ بھائی کیا معاملہ ہے, دروازے کیوں بند ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ بھائی شاہ کا باز اڑ گیا ہے, باز پرندہ, اور اس بہت ہی شاہ کا محبوب اور قیمتی باز تھا, تو اس وجہ سے شاہ نے حکم دیا کہ دروازے شہر کے بند کر دیے جائیں کہ باز باہر نہ نکل جائے. تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا بادشاہ ہے, اتنی بڑی سلطنت اور اتنی مال و دولت, اتنے وزراء, اتنی شان و شوکت, اور عقل کا حال یہ ہے کہ باز تو ایک پرندہ ہے تو اس کے لیے دروازے بند کرنے کے کیا معنی. تو دل میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تو ہمارا آپ سے جو تعلق ہے, دن رات آپ کو یاد کرنا اور آپ کا قرب خاص, تو ہم تو یہ پھٹے ہوئے چپل میں جا رہے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور آپ نے اس بے وقوف کو کیا کچھ دولت سے نوازا ہے. تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اگر کہو تو یہ تمہارا تعلق جو ہے خاص یہ ختم کر کے یہ مال و دولت تم کو دے دیتے ہیں, بادشاہ تم لے لو, لیکن یہ تعلق ہمارا پھر چھوڑ دو. تو فوراً ہی سجدے میں گر گئے, رونے لگے, زلزلہ آ گیا کہ یا اللہ توبہ کرتا ہوں کہ آپ کے قرب خاص کے گلستان سے ایک ٹنکا بھی ہے میں کسی کو دینا نہیں چاہتا, ساری کائنات کی دولت بھی اگر قدموں میں میرے پڑ جائے تو ایک ٹنکا بھی آپ کے قرب کا, وہ گلستان قرب کا میں دینے کو تیار نہیں ہوں, بہت معافی مانگی گڑ گڑائے. میرے دوستو یہ دنیا تو کیا کہیں, میرے حضرت فرماتے تھے کہ کمانا تو منع نہیں ہے, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو. دنیا دل میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اس سے جی لگانا نہیں ہے. اللہ آپ کو مال دے, آپ مال مانگو بھی اللہ سے, حلال مال مانگو اور اچھا مال مانگو. میرے مرشد رحمت والے فرماتے تھے کہ مانگو اللہ سے قورمہ بریانی لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پہ. ہاں راضی رہو چٹنی روٹی پہ. اور فرمایا کرتے تھے کیا باتیں الہامی جملے میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو, آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو. جو طریقہ جائز ہو اس سے جو نعمت اللہ تعالیٰ دے دے اس پر خوب شکر کے ساتھ اس کو استعمال کر لو, اور جو چیز نہ دے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا خیال بھی نہ لاؤ, تصور بھی نہ کرو. کہ دنیا ایک دن چھوٹ جانے والی ہے, اور جو کرنسی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے کام آنے والی ہے وہ اعمال صالحہ ہے. وہاں پر روپیہ نہیں چلے گا, ڈالر نہیں چلے گا, پاؤنڈ نہیں چلے گا. میرے عزیزوں وہ وقت ہر انسان پر آنے والا ہے کہ ملک بدلنے والا ہے, کرنسی بدلنے والی ہے. یہ بھی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کم و بیش الفاظ مبارک ہیں کہ کرنسی بدل جائے گی, ملک بدل جائے گا. وہاں پھر کوئی سید صاحب نہ ہوں گے, کوئی چودھری صاحب نہ ہوں گے, کوئی ملک صاحب نہ ہوں گے, کوئی سیٹھ صاحب نہ ہوں گے, کوئی وزیر نہ ہوگا, کوئی بادشاہ نہ ہوگا. وہاں کی کرنسی تو محض اعمال صالحہ ہے. اور جو آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اتنا ہی اس کا اعزاز و اکرام اللہ کے ہاں ہوگا. اور جو ہے خدا نخواستہ اگر خدا تعالیٰ کی حکموں کے خلاف چل کر زندگی گزاری ہوگی اور بغیر توبہ استغفار کیے چل دیے تو بھائی بڑی پریشانی ہے, بڑا ہی عذاب ہے, بہت مصیبت ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ کسی کو قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تدفین تک کچھ دل پر اثر رہتا ہے, بعضوں کو وہ بھی نہیں رہتا. قبرستان میں بھی ادھر ادھر کی باتیں اور ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں اور اس احساس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ قبر والے کے اوپر کیا حالات بیت رہے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ واپس آ کر یہ تذکرہ مل جاتا ہے کہ بھائی بیچارہ اس کے دو بچے تھے اور اس کا والدین تھے, یا یہ تھا ان کا کیا بنے گا, کیسے زندگی گزرے گی. بھائی زندگی تو یتیم کی بھی گزر جاتی ہے. ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی جلد ہی وصال ہو گیا. اسی طرح کس طرح سے آپ نے پرورش پائی ہے, اور آپ مشاہدہ ہے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کتنے والدین لوگوں کے چلے جاتے ہیں چھوٹے بچے چھوڑ کر, اور وہ بڑے ہونے کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بغیر ماں باپ کے جو ہے اتنا عرصہ جی لیے اور کہاں سے کہاں. بعضوں کو اللہ نے دنیا بھی بہت دے دی, مال بھی دے دیا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اصل مربی حقیقی پالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے میرے دوستو. تو یہ کیا کہ اس کے بچے کیسے پلیں گے, اس کے بھائی بہن کا کیا ہوگا. لیکن یہ تو بہت ہی کم, بہت ہی شاذ ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ درد لے کے آئے کہ یہ تدفین کرنے مردہ جو ہے اس پر اب کیا حال گزر رہا ہوگا, اس کی کہانی جو اب تبدیل ہو گئی. اب تو اس کا قصہ شروع ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا قصہ پاک ہوا اور اس کے وارثین کا ابھی باقی ہے, وہ ابھی ان کو کیسے زندگی گزرے گی, کیسے گزاریں گے, ہائے کتنا غم ہوگا ان کو. لیکن کم لوگ, یہ بہت ہی کم شاذ و نادر لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس مردے کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے اور اس کا سفر اب کیسے طے ہوگا. تو یہ معاملہ ہر انسان پر آنے والا ہے, اور آنکھ بند ہونے کے بعد ملک بدل گیا تو کرنسی بھی بدل گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں, اسلام کی قدر کریں, اور جو دولت اللہ تعالی نے ہم کو بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرما دی ہے ایمان کی, اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے شکریہ اس کا شکریہ یہی ہے, جب کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے جو ہم کو یہ زندگی اور یہ دولتیں دی ہیں اس کا شکریہ تقویٰ ہے. یعنی کہ جس طرح اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا. تو اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر گزاریں, تاکہ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ہم منزل مراد پر پہنچ جائیں. تو بہرحال یہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے بدنگاہی کا, مگر لوگ افسوس ہے کہ ہم مسلمان, یہی عرض کرتا ہوں کہ جہالت تو ہماری ہے. لوگ انگلیاں کافروں پہ اٹھاتے ہیں اور دشمنان اسلام پہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا. در حقیقت مسلمانوں کا خود اپنا قصور ہے, ہمارا خود اپنا قصور ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں, ہم نے معلوم کیا نہیں. دشمنان اسلام کو تو نے تو مغلیہ بادشاہوں کو بھی بدنام کر دیا, بس ہم نے ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم نے یک طرفہ بات سن کے اور سمجھ لیا. ہاں نعوذ باللہ, آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کافر سائنسدان کوئی بات کہہ دیں تو اس بات پر ہمیں 100% یقین ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں اس پر ہمارا یقین کتنا کمزور ہے, یہ ہم اپنا خود ہی گریبان میں منہ جھانک رہے ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا, وَغْفِرُ اللُّحَا وَأَحْفُ الشَّوَارِبِ, کے اپنی مونچھوں کو بالکل باریک کترا دو. احفو کمانے کی بالکل باریک کترا دینا اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لینا تینوں طرف سے. آپ تو فرمانے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, ہم داڑھیوں کو گھٹا رہے ہیں کاٹ رہے ہیں, کافروں کی نقالی ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑی جہالت ہماری کیا ہوگی کہ ہم کافروں کی شکل صورت کو ان کے حلیوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں, عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں, دل ہمارے خدا نخواستہ ٹیڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بری چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں, کافروں کی نقل کو ہم اچھا جان رہے ہیں اور ان کے طریقوں میں ہمیں حسن نظر آ رہا ہے, کمال نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہاں کیا ہم نے ان کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. تو اس بہترین نمونے کو ہم چھوڑ کر یہ جاہلوں اور کفار کے طریقوں اور ان کے رسم و رواج اور ان کے رہن سہن اور ان کے بعض اچھے خاصے دیندار خاندان جو ہیں ان کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے, عجیب عجیب انگریزوں کے اسٹائل کے وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, جاندار کی نہیں ہیں لیکن تصویریں عجیب سی لگی ہوئی ہیں اور ان پہ ان کی کہاوتیں اور لکھائیاں بھی اس میں نظر آتی ہیں. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر نہیں آتا, کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے رسول نے یہ فرمایا, کہیں ہم یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, آپ کی یہ نصیحت ہے. بلکہ اپنے یہ واٹس ایپ کے پروفائل پر بھی لوگ ایسی باتیں لکھتے ہیں جو انگریزی طرز فکر کی بالکل 100% غمازی کرتے ہیں, اور باقی تو جملے ایسے ہوتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. ابھی ہمارے پرانے محلے کی مسجد کے امام صاحب اسی بات پر بیان فرما رہے تھے کہ جو لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری سے لڑنا ہے آپ نے اور ہارنا نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, یہ فرمایا کہ بڑے خطرناک جملے ہیں. یہ جملہ جو ہے کفر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ بیماری سے لڑنا ہے. فرما رہے تھے کہ بھائی جو ہے یہ بیماریاں اور آفات یہ کہاں سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں. ہم نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ بیماریاں اور مہلک بیماریاں اور آفات اور پریشانی اور مصیبتیں جو ہے وہ آسمان سے آتی ہیں, خدا تعالیٰ کے فیصلوں سے آتی ہیں. خواہ ایسا فرماتے ہیں, بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ ہے. ہاں بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ ہے, بس اسی کے زیر قدم اما ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے. تو یہ جو آتی ہیں یہ چیزیں بلائیں کس واسطے آتی ہیں؟ کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھار لیں اور اس سے تنبیہ ہو جائے، عبرت پکڑ لیں. اور دیکھا بھی کہ بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ وہ مسجدوں میں حاضر ہونے لگے اور تھوڑی سی ان میں تبدیلی دیکھی. لیکن یہ کیا باتیں ہیں سنائی جا رہی ہے، ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس بیماری سے لڑنا ہے. خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ آفتیں جو ہیں جو کفار اور فساق اور فجار ہوتے ہیں ان کے لیے برائے عذاب ہوتی ہے، اور مومن کے لیے برائے رحمت ہوتی ہے، مومن کے لیے برائے ترقی درجات ہوتی ہے، برائے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو اس چیز سے ہم لڑنا چاہتے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیا جملے ہمارے ذہنوں میں ٹالے جا رہے ہیں؟ ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں. صرف اور صرف ہماری یہ جہالت ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی بات تو بڑی اچھی ہے، ہاں بھائی یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو شریعت اور سنت کی ترازو میں تولنے کی فکر نہیں کی کہ آیا یہ بات ہمارے دین کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں ہماری طبیعت کو تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا ہمارے مالک کو بھی اچھا لگ رہا ہے؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا لگے گا؟ کیا ہمارا یہ حلیہ، کیا ہماری یہ بے پردگیاں خدا تعالیٰ کو پسند ہوں گی؟ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہ اعمال دیکھ کے کیا خوشی ہوگی یا ناخوشی ہوگی؟ ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کبھی اس کو شریعت اور سنت کی ترازو میں تولتے ہی نہیں ہیں. بس ہاں طبیعت کو اچھا لگا، ہاں بھائی بڑی اچھی بات ہے. اسی لیے جو یہ میڈیا والے ہیں یہ ان کے اندر بھی ایسے ڈاکو ایمان کے گھس گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان تو اولیاء اللہ سے، علماء حق سے بالکل دور ہیں، لہذا ان کو جو بات کہو گے وہ ان کے کان میں گھسڑ دو اور یہ جو ہے اسی پہ چل پڑتے ہیں، وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں. لہذا انہوں نے، چوروں نے، میرے مرشد فرما دیتے کہ چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، چوروں نے داڑھی رکھ کے اور ٹوپی سر پہ رکھ کے اور اچکن پہن کے اور غلط غلط عقائد، غلط غلط مسائل اس کی ویڈیو تقریریں بنا بنا کے اور بھیج دیے ہیں اس کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ، اور پھر وہ ان غلط عقائد کو سن کر اور پڑھ کر اور جو ہے وہ غلط راستے پر چلے چلے جا رہے ہیں. بھائی میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بارہا بارہا ہر ہر بیان میں یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے عزیزو، اگرچہ گناہ بھی بڑی مہلک چیز ہے، بہت ہی مہلک چیز ہے، اور گناہ کرنا، گناہ کبیرہ کرنا اور توبہ نہ کرنا اور اس پر نادم نہ ہونا، یہ بات کفر تک پہنچا دیتی ہے، خاتمہ خراب کرا دیتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز عقائد کا خراب ہو جانا ہے. عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم لوگ ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں، ہاں بلا ضرورت شدیدہ. اور وہ بھی جو میں ہم اپنے حضرت کی بات عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ دنیا ایک سانپ ہے، اگر اس کو ہاتھ میں لینا ہو تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو کسی اللہ والے سے، ورنہ یہ دل میں گھس جائے گا اور تم کو ڈس لے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی ضرورت شدیدہ ہے موبائل استعمال کرنے کی، ٹچ موبائل یا نیٹ، تو پہلے کسی اللہ والے سے اپنے نفس کی اصلاح کرا لو، اپنے نفس پر غالب ہونا سیکھ لو کہ ہاتھ میں جو میرے یہ سانپ ہے کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے، یعنی میرے ایمان کو نہ ڈس لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میرا ٹھکانہ جہنم میں چلا جائے. مگر افسوس کہ ہم کو اس طرف ایک خیال ہی نہیں ہے. بس جی ہم تو سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چلے چلے جا رہے ہیں. راتیں کالی ہو رہی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ براہ راست بہت ہی گندگیوں میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کھیلوں کے بہانے، گیم کے بہانے اس کے اندر مبتلا ہیں، ساری ساری رات کئی کئی گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کا یہ سبب بن رہا ہے، اور کچھ لوگ اپنے عقائد کو خراب کیے چلے جا رہے ہیں. بعض ابھی اب کل بھی میں اپنے بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک ایسے صاحب کے ساتھ کی بات بتا رہے تھے مجھے کہ انتہائی احتیاط والے، انتہائی اصول سے چلنے والے اور بہت ہی بڑے جو ہے وہ سمجھدار مانے جانے والے صاحب اور دیندار نمازی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جب سے موبائل انہوں نے یہ لیا جب سے ہر وقت دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ہاتھ میں ان کے ایک کھانا کھا رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے اور کوئی کام کر رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے. میں نے کہا بھائی وہ کاروباری آدمی ہیں تو وہ ضرورت سے کرتے ہوں گے میسج وغیرہ آتے ہوں گے اس قسم کے. انہوں نے کہا نہیں سارا دن یہ کام کرتے ہیں کہ ادھر کی آئی ہوئی ویڈیو ادھر بھیج رہے ہیں ادھر کے آئے ہوئے پیغامات ادھر بھیج رہے ہیں یہ دلچسپیاں اور یہ فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ یہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسی لیے میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح گناہ سے دوری ضروری ہے اسی طرح اسباب گناہ سے بھی دوری ضروری ہے. کہ بہت سی جائز چیزیں اس موبائل سے لوگ کرنے کا کہتے ہیں اگر ان کو ہم اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہماری کیا مجال ہم کیا چیز ہوئی کہ ہم آپ کو اجازت دیں. ہم تو پیر تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. ہم تو بھائی بتا دیتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس کے قریب مت جانا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. جو حدود ہوتی ہیں اس کے قریب بھی جاؤ گے. جیسے کہیں جنگ چل رہی ہے تو اس کے جو قریب سرحد ہوتی ہے اس سرحد سے بھی وہ علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں کہ یہاں یہ جنگ کا علاقہ ہے یہاں سے دور چلے جاؤ. تو میرے مرشد ہی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جانا. دیکھو قریب جاؤ گے تقربو ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ جو جائز چیز ہے اس کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے لیکن معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اب ان کو سمجھاؤ بھی تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو. اور کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں تو کشش ہے. اب گناہ میں مبتلا ہو گئے چھپ چھپ کے گناہ چل رہے ہیں راتوں کو گناہ چل رہے ہیں. تو میرے عزیز اور دوستو ابھی مزہ تو آ رہا ہے. ابھی تو زندگی میں کہتے ہیں ہمارا ٹائم کب کیسے پاس ہوگا. خدا تعالیٰ کا نام لینے میں جو ہے مزہ نہیں آ رہا. اللہ اللہ کرنے مزہ نہیں آ رہا. نفل پڑھنے مزہ نہیں آ رہا. تلاوت کرنے میں مزہ نہیں ہے. مزہ ان کو گناہوں میں مل رہا ہے نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ تو سوچو کہ میرے دوستو ابھی تو وہ کہتے ہیں آج تو عیش سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. تو انجام جو ہوگا جب ہوگا جب دیکھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون. ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. موت جب آئے گی اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں اگر سلطنت ہفت تقلیم بھی لا کے ڈال دو کہ ہم کو پانچ منٹ کی ذرا مہلت دے دیں کہتے نا دیکھ لیں گے. تو آپ ذرا دیکھ لو کہ اسرائیل آپ کو دیتے ہیں اتنی مہلت یا نہیں. وہ تو کہیں گے کہ میں تو خود مجبور ہوں میں تو احکم الحاکمین کا تابع ہوں. ان کا حکم یہی ہے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کروں. چل دیجیے اب لائیے روح نکال لی اور چلے گئے. آنن فانن جو ہے آ کر قضا باہوش سے بے ہوش کر گئی ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. میرے حضرت کا شعر ہے کہ اچانک ہی سارے ہنگامے ایک دم سرد پڑ گئے. کہاں چلے گئے وہ بیوی بچے محبت والے کہاں چلے گئے وہ نیٹ اور موبائل اور کیبل کی رنگینیاں. اچانک ہی جو ہے وہ قبر میں چلے گئے پہنچ گئے سیٹ صاحب اور جوان صاحب اور بڈھے صاحب اور ادھیڑ عمر صاحب سبھی چلے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو کچھ تو ہم عقل سے کام لیں کہ ہماری زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے ہم اس سے کتنے دور چلے چلے جا رہے ہیں. کہ ہمارے جو ہے اوقات کہاں گزر رہے ہیں کن کاموں میں ضائع ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق ہم جوڑ لیں اور ان کے مشوروں پر ہم چلیں. بہت سے لوگ تعلق کر بھی لیتے ہیں لیکن خود رائی ان کے سر سے نہیں جاتی. خود رائی اپنی رائے پر چلنا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود رائی سے کام نہیں بنے گا. ہاں خود کو رائی کرنے سے کام بنے گا. خود کو رائی کر دو اپنے کو کچھ نہ سمجھو اور اپنے مرشد کو اپنے رہبر کی جو ہے وہ مشورے پر چلو. کچھ دن اپنی رائے کو فنا کر کے دیکھو پھر تم کو کیسا راستہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. فرماتے ہیں کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب ہست. فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کبھی زندگی میں کوئی ایسا اللہ کا سچا عاشق نہیں گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے نظر کرم نہ فرمائی ہو, اس کو راستہ نہ ملا ہو, وہ ناکام و نامراد ہوا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. اے میرے عزیز, تمہارے اندر طلب اور درد ہی نہیں ہے, ورنہ طبیب تو موجود ہے, راستہ موجود ہے, وہی والا شریعت کا راستہ, سنت کا راستہ صاف ستھرا موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کی اور اس دولت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں پردہ بازی نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیں, اور بازی ایسی کمزور ہیں کہ پردہ کرنے سے شرماتی ہیں. پردہ کر تو لیا لیکن شرم آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کر لیا, دل اندر ہی اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن افسوس, یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے اور بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے. کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. جگہ جگہ کلام الہی میں یہ باتیں سب لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو داڑھی رکھتے نہیں ہیں, یا تو رکھتے ہیں تو شرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا, لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہوں گے, لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ دیکھو کہ اصل جو ہے, فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مخلوق کی نظر میں اچھا ہونا آپ کو قبول ہے یا خالق کی نظر میں اچھا ہونا قبول ہے, خود ہی فیصلہ کر لیجئے. مخلوق کی نظر میں ہم کیسے بھی ہوں لیکن خالق کے ہاں اگر ہماری قیمت بڑھ گئی, مالک جس غلام کو چاہتا ہے, جس غلام کو جو ہے وہ پسند کر لیتا ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر ایک غلام ہے ہم اور ایک لاکھ لوگ ہماری تعریف کریں تو وہ بھی غلام ہے. تو فرمایا کہ غلام پلس ایک لاکھ غلام ہمیشہ غلام ہی رہیں گے, اور اگر اسی غلام کو مالک پسند کر لے تو قیمت اس کی بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی سنت اور شریعت کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کے جو یہ جملہ پریشانیاں ہیں, اور خصوصاً یہ مہلک بیماری ہے, ہمارے بعض دوست بیمار ہیں, بہت اچھے خاصے بیمار ہو گئے ہیں, کسی کو بخار زیادہ ہے, کسی کو کھانسی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو تمام مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, اور جملہ مسائل اور پریشانیوں کو ہمارے حل فرمائے, اور مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.